بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج جمعہ کے دن کی ترتیب ہماری جو ہم نے طے کی تھی وہ یہ ہے، خاص طور پہ ماہ مبارک میں، اس رمضان کے مہینے میں، کہ جمعہ کے دن حدیث شریف کی کسی کتاب سے پڑھ لیا کریں گے، اور پچھلے مرتبہ ہم نے ریاء الصالحین سے روزے کا بیان پڑھا تھا رمضان کی مناسبت سے. اس کے بعد پھر آج میں سوچ رہا تھا کہ کہاں سے پڑھیں، تو وہ حدیث ذہن میں آئی جو مشہور روایت ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص طور پہ فرمایا، واستکثروا، اور کثرت سے چار عمل رمضان میں کیا کرو. وہ چار عمل جو رمضان میں کرنے کے ہیں، ان میں ایک ہے لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا اہتمام، دوسری چیز ہے استغفار کا اہتمام، اور دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کے بغیر تو تمہارا گزارا ہی نہیں، وہ ہے کہ جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ. تو اس مناسبت سے خیال ہوا کہ باب الاستغفار یا صالحین کا ایک مستقل باب ہے، تو استغفار کے متعلق کچھ حدیثیں پڑھ لیتے ہیں. یہاں پر دو باتیں، آگے چلنے سے پہلے دو باتیں خاص طور پہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ جو روایت ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت، جس میں آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ دوزخ سے خلاصی کا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی باتیں جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں، نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر، جو مشہور ہے کہ رمضان کے مہینے میں عبادات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، ثواب کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطایا اور ثواب کی جو مقدار ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اس کی بڑی بنیاد تو اس روایت پر ہے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے. یہاں پر ریاء الصالحین میں وہ روایت مذکور نہیں ہے. میں اس وجہ سے خاص طور پہ اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ اس روایت کو ہمارے بعض بیچارے جو تھوڑی بہت عربی جان لیتے ہیں، یا جن کا کہیں ادھر ادھر سے گوگل والا علم ہوتا ہے، تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں روایت باطل ہے، اس روایت کی کوئی اصل نہیں، روایت موضوع ہے یا ضعیف ہے، تو اس روایت کے اعتبار نہیں ہے. اس لیے ضرورت ہوئی کہ میں تھوڑا سا اس کی وضاحت بھی کر دوں کہ وہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے، اگر کسی نے اس بارے میں کچھ سنا نہیں پھر تو چلو اس کی وضاحت کی ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن جنہوں نے اس بارے میں کہیں اگر واٹس ایپ وغیرہ پہ، چونکہ آج کل تو سوشل میڈیا کا بہت زیادہ اس کی اشاعت ہے، تو کسی نے اگر سنا ہو کہ روایت ناقابل اعتبار ہے، روایت ضعیف ہے، اس روایت کا اعتبار نہ کیا جائے، جیسے بہت سی جگہوں پر اس کی شہرت ہو رہی ہے، اور بعض جگہوں سے اس سے سوال بھی آیا تھا، اس کا جواب بھی دیا تھا، اس لیے میں صرف اس موقع پر اس کا خلاصہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ واضح رہے کہ یہ جو روایت ہے وہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل بیان کی، تو وہ روایت اس میں کوئی شک نہیں کہ ضعیف ہے. لیکن وہی جیسے میں نے بتایا کہ جن کا علم سرسری ہوتا ہے تو وہ ضعیف کے معنی کیا سمجھتے ہیں. بہت سے بیچارے ہمارے پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے، ضعیف کے معنی ہے کہ روایت ناقابل عمل ہے. ضعیف کے بارے میں، یہ ضعیف ہونا، حدیث کا ضعیف ہونا، صحیح ہونا، حسن ہونا، اس کے علاوہ اور کئی اقسام ہوتی ہیں، تو یہ اقسام یہ محدثین کی اصطلاح ہے. جن محدثین نے ان اصطلاحات کو بیان فرمایا ہے انہوں نے ان کے احکام بھی بیان فرمائے ہیں. غلطی یہاں سے ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ضعیف، عربی جاننے والے کہتے ہیں ضعیف کے معنی ہم جانتے ہیں کہ اچھا وہ تو کمزور چیز ہوتی ہے، اردو والے کہتے ہیں ان کو پوچھو کسی کو ضعیف کے معنی کیا، کسی ایک کو تعریف نہیں آئے گی ضعیف کی. اور یہ تقریباً، یعنی میں یعنی چیلنج تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن بڑے لکھے طبقے میں بھی کم ہی لوگ ہوں گے جو ضعیف کی تعریف جانتے ہوں گے، حدیث ضعیف کی. ضعیف کے معنی، اچھا اس کا میں اردو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، کمزور ہے، انگلش والے دیکھ لیتے ہیں ویک حدیث ہے۔ یہ ضعیف کی یہ ایک اصطلاح ہے، یہ محدثین کی اصطلاح ہے، جنہوں نے یہ اصطلاح وضع کی ہے انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ میں صرف ظاہر ہے اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز جہاں سے لی جائے تو ان کے جنہوں نے مثلا یہ اصطلاح وضع کی ہے ان کی مفہوم اور انہوں نے اس کا جو حکم بیان کیا ہے اس کو بھی تو لینا چاہیے۔ میں مثال کے طور پر صرف ایک مثال دے رہا ہوں، یا ایک سے زیادہ ہی مثالیں دینی پڑیں گی تاکہ بات مضبوط ہو جائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتابوں میں، ان کی کتاب الاذکار للنووی وہ دعاؤں کی کتاب ہے، اس کے علاوہ ان کی اور کئی کتابیں ہیں، فن حدیث پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ یہ امام نووی جن کی ہم کتاب ریاض الصالحین پڑھ رہے ہیں جو ہمارے سامنے، خود انہوں نے یہ مختلف کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ضعیف روایت فضائل اعمال میں قابل قبول ہوتی ہے، اتفاق نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی علماء ہیں جنہوں نے اس پر اتفاق اور اجماع نقل کیا ہے۔ ہاں یہ اس سے ہم تھوڑا سا اختلاف کر سکتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا اتفاق ہے، مطلب یہ کہ اکثر کا اتفاق ہے، یعنی ہاں بعض لوگ تو آ ہی جاتے ہیں جو اختلاف ہوں جن کا، تو ٹھیک ہے، بعض علماء ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا ضعیف روایت پر عمل ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اور بعضوں نے یہ کہا، جیسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے محدث جن کو یعنی دنیا مانتی ہے، فن حدیث کے امام سمجھے جاتے ہیں، شارح بخاری ہیں، تو انہوں نے کچھ شرائط بیان فرمائی ہیں کہ دیکھو ضعیف روایت پر عمل کرنے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں کے مطابق ہو تو اس پر عمل کریں گے اور یہ اصول نہ ہو تو عمل نہیں کریں گے۔ یہ کچھ تفصیلات ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ تفصیلات نہیں دیکھی، جن کے علم میں یہ باتیں نہیں ہیں، وہ صرف لفظ ضعیف دیکھ کر وہ کہہ لیتے ہیں اچھا روایت ضعیف ہے تو اس پر عمل نہ کرو، یہ غلط بات ہے۔ کتنے ہمارے اعمال ہیں جو ضعیف روایتوں سے ثابت ہیں اور ہمیشہ امت میں اس پر عمل رہا ہے، امت نے ہمیشہ اس کو قبول کیا ہے، اور یہ امت کا تقریباً جیسے امام نووی فرماتے ہیں تقریباً اتفاقی مسئلہ ہے کہ ضعیف روایات فضائل میں حجت ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جنہوں نے، اب ہم آگے یہ دیکھیں کہ جنہوں نے شرط لگائی ہے کہ یہ شرط پائی جائے تو معتبر ہے، ان کا بھی میں تھوڑا سا بس تذکرہ کر دوں کہ مثلاً اس روایت میں یعنی کوئی روایت ضعیف ہے اور انتہائی ضعیف ہے اور اس میں ایسی باتیں ہیں جو عام اصول کے خلاف ہیں، دوسرے نصوص کے خلاف ہیں، پھر تو ظاہر ہے ہم ان کو نہیں لیں گے، وہ تو ظاہر ہے بات، لیکن یہ وہ روایت ہے جس میں کوئی بات اصول کے خلاف نہیں ہے۔ اصول کے خلاف کیا ہے؟ بعضوں کو یہ لگا کہ رمضان کے تین عشروں کو تقسیم کر دیا، پہلا عشرہ رحمت، حالانکہ وہاں پر تو حدیث صحیح میں آتا ہے کہ ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوزخ سے آزاد کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو اب ہم نے اس حدیث کے ذریعے سے اس کو مخصوص کر دیا کہ نہیں، پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے اور تیسرا آگ سے خلاصی ہے، حالانکہ دوسری صحیح روایت میں آتا ہے کہ ہر ہر رات میں اللہ تعالیٰ دوزخ سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں اور کئی لوگوں کے خلاصی لکھ دیتے ہیں۔ تو بعضوں کو اس کی وجہ سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں روایتوں میں تعارض ہیں، حالانکہ کوئی تعارض کی بات نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا تقاضا نہیں کرتی کہ لوگوں کو دوزخ سے نجات دی جائے؟ تو پہلا عشرہ اگر رحمت ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ سے خلاصی نہیں مل سکتی؟ رحمت کی بنا پر اتنی بڑی رحمت ہے کہ دوزخ سے خلاصی نہیں مل سکتی؟ پتہ نہیں لوگوں کی یہ، خاص طور پہ جو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں اور پھر اس حدیث کو ناقابل اعتبار کہنے کے ناقابل اعتبار قرار دیتے ہیں اس بنیاد پر کہ یہ حدیث اس کے خلاف ہے کہ حدیث صحیح حدیث میں آتا ہے کہ پہلے عشرہ یعنی ہر رات میں اللہ تعالیٰ دوزخ سے خلاصی لکھ دیتے ہیں کئی کئی افراد کے لیے، تو رحمت بھی اس کے خلاف نہیں ہے۔ پہلا عشرہ اگر رحمت ہے اس میں اللہ تعالیٰ دوزخ سے خلاصی لکھتے ہیں، مغفرت ہے اس میں بھی دوزخ سے خلاصی لکھی جاتی ہے، آخری عشرہ تو ہے ہی دوزخ سے خلاصی کا، تو اس میں کیا اشکال کی بات ہے؟ بہرحال یہ روایت سند کے اعتبار سے اگرچہ ضعیف ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ ضعیف روایت فضائل میں ہے، قابل حجت ہے، دوسرے اصولوں کے موافق ہے، اس میں کوئی بات ایسی نہیں جو اصول کے خلاف ہو۔ پھر ایک اور بات جو اصول کے لحاظ سے ایک اور بات کہ ہمیشہ امت کا عمل رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں عبادات کی کثرت کرتے ہیں، اس حدیث کے علاوہ کسی حدیث سے ثابت کر دے کوئی کہ رمضان میں تلاوت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے کسی رمضان میں؟ ہاں ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں بہت سے رحمتوں کا نزول وغیرہ وہ سب چیزیں ہیں، لیکن رمضان میں کیا تلاوت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے؟ اس روایت میں آتا ہے کہ اعمال کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، 1 کے 70 وغیرہ کی جو ہم روایت کہتے ہیں وہ اس روایت میں ہے، تلاوت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ ہمیشہ امت کا یہ تعمل رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں تلاوت کی کثرت کرتے ہیں، اعمال صالحہ کی کثرت کرتے ہیں۔ ہاں، احادیث میں صحیح روایتوں میں صرف بعض روایتوں کے متعلق ملتا ہے کہ مثلا بعض اعمال کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ تلاوت زیادہ کرنا کیا ایک کے یعنی اس کی کیا رمضان میں فضیلت بڑھ جاتی ہے؟ ہم شعبان میں، شوال میں تلاوت کریں یا رمضان میں کریں، کیا کوئی فرق نہیں ہے؟ یہ روایت ہمیں بتا رہی ہے کہ 1 کے 70 ملتے ہیں، یعنی فضیلت اعمال کے اعتبار سے فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں۔ بہرحال یہ روایت عام اصول کے موافق ہے، ہمیشہ امت نے رمضان میں اعمال صالحہ کا اہتمام کیا ہے، اعمال کی فضیلت رمضان کے مہینے میں بڑھ جاتی ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے۔ اس لحاظ سے بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی، لیکن تھوڑا ذرا طویل ہو گئی، اس وجہ سے میں نے طویل کر دی کہ لوگوں کو بسا اوقات شبہات ہوتے ہیں اس طرح کی یہ سوشل میڈیا کی بعض باتوں کی وجہ سے۔ تو بہرحال اس روایت کے اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کی تاکید فرمائی ہے: کلمہ طیبہ، استغفار اور جنت کی طلب، دوزخ سے پناہ۔ اس لحاظ سے باب الاستغفار، یہ ریاض صالحین میں سے باب الاستغفار میں نے یہاں کھولا ہوا ہے، PDF جو ہمارے سامنے ہے، کسی کے سامنے ہو نہ ہو بہرحال فرق نہیں پڑتا، جو احادیث سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بات اس حدیث کے متعلق مجھے وضاحت کرنی تھی۔ دوسری بات یہ کہ ہم کتاب میں سے کیوں پڑھ رہے ہیں، ویسے استغفار کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ میں اصل یہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا کتابوں کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہو، آئندہ کبھی اگر ضرورت پیش آتی ہے کہ اچھا ہم نے بیان میں یہ حدیث سنی تھی تو پتا ہو کہ اچھا ریاض صالحین میں سے پڑھی تھی، اور ریاض صالحین جا کر ہم دیکھ سکتے ہیں اچھا وہاں اس جگہ پر یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کو ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ اصل کتابوں کے ساتھ ہمارا ذرا تعلق ہو جائے، حدیث کی کتابوں کے ساتھ، اسی وجہ سے ہم تفسیر کا بھی کوئی وقت رکھتے ہیں کہ اچھا قرآن کے ساتھ تعلق ہو جائے، حدیث کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے، اصل جو مآخذ ہیں ہمارے سامنے ان کے ساتھ ہمارا ذرا تعلق مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے خاص طور پہ کتاب سامنے رکھ کر یعنی اس میں سے پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ ان کتابوں سے بھی مناسبت پیدا ہو جائے۔ اب آگے باب الاستغفار میں، شروع میں تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عام اس کتاب میں جو طریقہ ہے اس کے مطابق انہوں نے آیتیں لکھی ہوئی ہیں، آیتیں بھی ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں مختصراً بغیر تفصیل کے۔ بس ایک چیز ذہن میں رہے کہ استغفار اور توبہ میں فرق ہے۔ امام نووی نے بھی توبہ کا باب قائم کیا ہے کتاب کے شروع کی طرف، استغفار یہ بالکل اخیر میں، کتاب کا اخیر حصہ ہے جہاں استغفار کا باب قائم کر رہے ہیں۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، عام طور پہ دونوں کو ایک سمجھا جاتا ہے۔ توبہ یہ تو انسان گناہوں سے جب توبہ کرتا ہے تو توبہ کے معنی ہوتے ہیں، اس کے کچھ شرائط ہوتے ہیں کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا انسان پختہ ارادہ کر لے، اور جو گناہ کیا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، اور اس گناہ پر انسان کو دل میں ندامت بھی ہو۔ تو یہ تو بنیادی شرطیں ہو گئیں، 3 شرطیں توبہ کے قبولیت کے لیے۔ اور اگر حقوق میں سے کوئی حق ہے، مثلا نماز چھوڑی ہوئی ہے تو اس نماز کی قضا کر لے، کسی کا کوئی مال لیا ہوا ہے، کسی کا کوئی حق ہے، کسی سے انسان کے حقوق العباد کا کوئی معاملہ ہے تو اس معاملے کو صاف کر لے۔ یہ 4 شرائط ہیں توبہ کی قبولیت کے لیے: جو گناہ کیا ہے اس گناہ کے بارے میں دل میں ندامت ہو، اس کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور حقوق میں سے کوئی حق ہے جس کے ادا کرنا ہو، مثلا حقوق العباد ہے تو بندوں سے معافی کا معاملہ کر لے، اور اگر نماز کی قضا، روزہ وغیرہ کوئی چیز چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی ظاہر اس حق کو ادا کرے کہ وہ نماز قضا کر لے، روزہ ہے اس کو قضا کر لے، یہ جو بھی حقوق ہیں وہ ان کی ادائیگی کر لے۔ تو یہ 4 بنیادی شرائط ہیں توبہ کے لیے۔ استغفار کے معنی ہے مغفرت کی دعا مانگنا، اس کا تعلق ان شرائط سے نہیں ہے۔ مثلا ہے تھا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ یعنی ایک شخص آئے، مختلف واقعات ان کے ملتے ہیں، بہرحال بہت سی باتیں ان کے واقعات تو عجیب ہیں۔ تو ایک شخص ان کے پاس آیا، بڑی یعنی عجیب زندگی تھی بیچارے کی، گناہوں والی زندگی میں گزر رہا تھا، اور ظاہر حالات کچھ عجیب سے ہی تھے کہ یعنی گناہوں سے نکلنا اس کو مشکل لگ رہا تھا۔ تو انہوں نے اس کا بتایا کہ اچھا رات کو بس استغفار کر لیا کرو کہ اللہ، یعنی اس کو یعنی بعضوں کو یہ خیال ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ گناہ ایسا ہے کہ یہ گناہ میں چھوڑ نہیں سکتا، جب گناہ چھوڑ نہیں سکتا تو توبہ کیسے کروں، اس لیے کہ توبہ کے لیے شرائط ہیں، استغفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ شرائط نہیں رکھے۔ تو جو لوگ توبہ نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، پختہ ارادہ نہیں کر سکتے کہ میں اس گناہ کو چھوڑوں گا، چاہے وہ بھی ان کی یعنی ناسمجھی کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن چلو اگر وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم استغفار تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میں ابھی آئندہ بھی یہ گناہ کروں گا، مجھ سے چھوٹ نہیں رہا ہے، مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے، لیکن یا اللہ تو معاف فرما دے۔ استغفار، استغفار، تو یہ استغفار ہے۔ انسان جب یہ کرتا رہتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے دل میں احساس بڑھتا رہتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اور آئندہ اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دیتے ہیں کہ وہ گناہ چھوٹ جاتا ہے، گناہ کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال توبہ الگ چیز ہے، استغفار الگ چیز ہے۔ قرآنی آیات ہم پڑھ لیتے ہیں یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قال اللہ تعالیٰ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اپنے گناہوں کے لیے بھی مغفرت طلب کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ ہوتے ہی نہیں تھے۔ یہاں پر یہی بات کہ استغفار، گناہوں کی مغفرت، مغفرت کا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ جس شخص کے ذمے گناہ ہوتے ہیں تو اس کے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں کہ فلانا عمل کرنے سے اتنے سالوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اتنے سالوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو یا مثلا استغفار پڑھتے ہیں تو یہ فضیلت، اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو استغفار کا اصول اور مغفرت کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی کے ذمے گناہ ہوتے ہیں تو وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگر گناہ نہیں ہوتے تو اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار، ظاہر گناہ تو تھے نہیں، تو استغفار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند کیے جاتے تھے۔ واستغفر لذنبک، اپنے گناہوں کے لیے بھی مغفرت طلب کیجئے، اور مؤمن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی دعا استغفار کر چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ، ظاہر امت کے لیے کئی دعائیں کی تھیں جن میں یہ مغفرت کی دعا بھی شامل تھی، اور ہمیں بھی یہی تاکید کی گئی ہے۔ پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اور اس کی فضیلت وغیرہ کا ذکر آ چکا ہے۔ وقال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور الرحیم۔ اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح وہ سورت ہے، سورۃ الفتح، اور انشاءاللہ سورہ نصر جس کو کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آج اس کے بعد آئندہ تفسیر کا جو حصہ ہوگا اس میں ہم وہ پڑھنے ہی والے ہیں انشاءاللہ۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے، استغفار کرتے رہیے، انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وقال تعالی للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانہار۔ بہرحال کئی آیتیں ہیں، مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بیان کیا ہے۔ آگے ہم احادیث پر چلے جاتے ہیں۔ احادیث میں پہلی حدیث ہے، عن الاغر المزنی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہ لیغان علی قلبی و انی لا استغفر اللہ فی الیوم مئۃ مرۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دل پر بھی کچھ میل کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مقام تو بہت اونچا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر لمحہ ترقی فرماتے رہتے تھے، جس کو وہ دوحہ میں ذکر کیا گیا، وللآخرت خیر لک من الاولی، ہر لمحہ ترقی ہوتی تھی، اور انسان ترقیات کے بعد اپنے ذرا سا پچھلی زندگی کو دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے میں کیسی بری عجیب زندگی میں تھا۔ بہت سے لوگ جن کو اعمال صالحہ کی توفیق ہوئی ہے، رمضان سے پہلے والی حالت دیکھیں، یہ اب سے 20 سال پہلے والی، 10 سال پہلے والی حالت دیکھیں، تو ایسا لگتا ہے ہم اس وقت کیسے تھے۔ اب الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس برائی سے تو ہم نکل چکے ہیں۔ اب سے اور تقریباً کچھ عرصے کے بعد انسان سوچے گا، اچھا ہم اب سے 5 سال پہلے کیسے تھے۔ تو انسان جب آگے جب ترقی کرتا ہے تو پچھلی زندگی انسان کو ایسی معلوم ہوتی ہے، اگرچہ گناہ کی زندگی نہیں تھی، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کتنی عجیب زندگی تھی، اب الحمدللہ کچھ بہتر زندگی میں گزارنے لگ گیا ہوں۔ تو انبیاء علیہم السلام کا تو بہرحال یہ مقام ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی گزشتہ زندگی پر نظر فرماتے ہوں گے، گزشتہ اوقات پر نظر فرماتے ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ محسوس ہوتا ہوگا کہ وہ میری حالت کے مقابلے میں وہ کیسی عجیب حالت تھی کہ میں اس وقت اس طرح کا تھا۔ حالانکہ ظاہر ہے وہ بھی سید الانبیاء ہی کا مقام تھا اس وقت بھی، لیکن بعد کی ترقیات کے مقابلے میں گزشتہ زندگی ایسی محسوس ہوتی ہوگی۔ واللہ اعلم، یہ ایسی حدیث ہے جس کے شرح نے بھی ہتھیار ڈال دیے کہ ہم اس حدیث کا مفہوم سمجھنے سے قاصر ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کوئی قدرت محسوس ہو، اس کا کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیا اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہی مفہوم ہو، واللہ اعلم، کہ گزشتہ زندگی کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجودہ زندگی کا تقابل دیکھتے ہوں گے تو یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ کیسی زندگی تھی۔ دل پر ایک طرح سے میل محسوس ہوتا ہے، اس میل کو دور کرنے کے لیے میں استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ فی الیوم مئۃ مرۃ۔ ہمارے لیے جو عملی چیز ہے وہ اصل یہ ہے۔ امام نووی نے جو حدیث نقل کی ہے یہاں پر وہ اس جملے کی وجہ سے کہ وہ انی لا استغفر اللہ فی الیوم مئۃ مرۃ، میں ایک ایک دن میں کم از کم 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی بھر کا یہ معمول رکھنا چاہیے، رمضان میں اہتمام بڑھ جائے لیکن غیر رمضان میں بھی روزانہ استغفار کی کوئی مقدار مقرر ہو، کم سے کم 100 کی تو ہو۔ بہت سے حضرات کے یہاں تو یہی عمل ہوتا ہے کہ صبح بھی 100 اور شام کو بھی 100 استغفار کا اہتمام، اور بعض کے یہاں عمل ہوتا ہے 300 مرتبہ دن میں، دن 300 مرتبہ رات میں۔ بہرحال کوئی عادت مقرر کر کے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث، وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مرة۔ اللہ کی قسم میں استغفار اور توبہ کرتا ہوں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ۔ وعنه رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی قسم کھا کر بات فرمائی ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو لم تذنبو، اے لوگو اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو، لو لم تذنبو گناہ نہ کرو، گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے اٹھا لے گا اور ایسے لوگوں کو لائے گا جو گناہ کریں گے پھر اللہ سے مغفرت طلب کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا۔ اس روایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ظاہر ہے اس کے ظاہری مفہوم کے لحاظ سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس میں گناہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، ظاہر ہے وہ تو مراد ہے نہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، تو ظاہر ہے کہ یہ مفہوم تو ہو نہیں سکتا۔ بہرحال اس روایت میں ایک تو ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو اپنے بارے میں عجب میں مبتلا ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوتا ہی نہیں، ہم تو گناہ کرتے ہی نہیں، ہماری نمازیں بھی بہت سی مرتبہ گناہ ہو جاتی ہیں، اللہ کے سامنے کس حال میں کھڑے ہیں، خیال کہاں جا رہا تھا ہمارا، سجدہ کر رہے تھے تو سب کو تو یہ دکھا رہے ہیں کہ پیشانی کو اللہ کے سامنے اس طرح جھکایا ہوا ہے، ذہن کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے۔ یعنی یہ صرف ہماری نمازوں اور عبادات ہی کو دیکھ لیں کہ کتنی کوتاہی کے ساتھ ہوتی ہیں، تو پھر باقی چیزیں، ہمارے باقی اوقات، اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ، اللہ تعالیٰ نے جو باقی انعامات دیے ہوئے ہیں ان کی قدر، بہت سی چیزیں ہیں ناقدری، اور یعنی نعمتوں کی ناقدری یا شکر ادا نہ کرنا یہ خود ایک جرم ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کلو بنی آدم خطاؤن، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ تو فرمایا تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم گناہ نہیں کرتے تو تم غلط سمجھتے ہو، اس لیے کہ لو لم تذنبو، اگر تم سے گناہ چھوٹ جائیں، یعنی غلطیاں ہونا چھوٹ جائیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے ہٹا لے گا۔ اس لیے کہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی تھی، فرشتوں کے لیے نہیں بنائی تھی۔ اگر تم فرشتے بن گئے اور تم سے گناہ ہوتے ہی نہیں، غلطیاں ہوتی ہی نہیں ہیں، تو پھر تمہاری جگہ نہیں ہے، تمہاری جگہ نہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کو دنیا میں لانا چاہ رہے ہیں جن سے غلطیاں بھی ہوں۔ بہرحال ایک تو ان لوگوں کو احساس دلایا گیا جو اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتے، دوسرا ان لوگوں کو خطاب کیا گیا اس حدیث میں جو مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر ہم توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر ہم نے نماز پڑھی پھر خیال کہیں اور چلے گیا، پھر ہم نے یہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ کیا پھر گناہ ہو گیا۔ تو ان سے کہہ رہے نہیں نہیں فکر نہ کرو، تم انسان ہو، لو لم تذنبو، اگر گناہ تم سے بالکل ہی چھوٹ جائیں، تمہاری زندگی سے نکل جائیں، تو یہ دنیا تمہارے لیے ہوگی نہیں، تمہارے لیے تو پھر یعنی فرشتوں والی جگہ ہوتی، تو دنیا ہے ہی تم لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، تو یہ غلطیاں تو تم سے ہوں گی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاص طور پہ اس روایت میں دو قسم کے لوگوں کو تنبیہ کی گئی، نہ یہ سمجھو کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتے، نہ یہ سمجھو کہ گناہ ہو جاتے ہیں تو مایوس ہو جاؤ، لو لم تذنبو، اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو، یعنی اگر تم سے کبھی گناہوں کا صدور ہی نہ ہو، گناہوں کا خیال ہی نہ آئے، کوئی غلطیاں نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے اٹھا لے اور ایسے لوگوں کو دنیا میں لائے جو گناہ کریں پھر استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں غلطیاں رکھیں تاکہ اپنی مغفرت کی صفت کو بھی ظاہر فرمائے نا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذریعے سے اور دنیا پیدا کر کے اپنی کئی صفات کو ظاہر فرمایا، ان میں ایک صفت یہ بھی مغفرت ہے، ورنہ مغفرت کس کی فرماتے اگر انسان غلطی نہ کرتے۔
وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال
كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کلمات شمار کیا کرتے تھے ایک ہی مجلس میں کہ آپ پڑھا کرتے تھے رب اغفر لی 100 مرتبہ. ہم خود یعنی کوئی صحابہ بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور سے پڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایسی مجلس بھی ہوتی تھی کہ بیٹھے ہیں اپنا اپنا پڑھتے رہو اپنا اپنا پڑھتے رہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے اپنا استغفار پڑھ رہے ہیں, صحابہ اپنا پڑھ رہے ہیں, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں, وہاں کے برکات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو بہرحال فرماتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں بسا اوقات 100 مرتبہ آپ یہ پڑھتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو شخص استغفار کا اہتمام کرتا ہے, اب ہم اگر آج سے اپنا معمول بنا لیں کہ روزانہ استغفار کریں گے, اور یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے کہ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کم از کم 100 مرتبہ استغفار, یہ تو پچھلی روایت میں پڑھا ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھ لیتے تھے تو چلتے پھرتے کتنا پڑھ لیتے ہوں گے مختلف مجالس میں. تو اگر کوئی شخص کم از کم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کا اہتمام کر لے, اور اگر اس سے بہتر کر لیں کہ دن میں 100 مرتبہ رات میں 100 مرتبہ, تو اس فضیلت میں انشاءاللہ داخل ہو جائے گا. فضیلت کیا ہے؟ جو شخص استغفار کا اہتمام کرے اور اس کو صرف کسی عادت کے ساتھ محدود ہی نہ کر دے, ویسے ہی چل رہے اچھا استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم, استغفار کا اہتمام کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا فرمائیں گے. صحیح حدیث ہے جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا, ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیں گے. کسی جگہ پریشانی آ گئی رکاوٹ آ گئی, ایک راستہ یہ ہے کہ گناہ کرو تو آسانی سے بچ جاؤ گے, اور اگر گناہ سے بچ جاؤ تو مشکلات نظر آتی ہیں. نہیں نہیں, استغفار کرو کہ نہیں نہیں مجھے تو اس گناہ میں نہیں پڑنا, اللہ تعالیٰ نکلنے کی صورت پیدا فرما دیں گے. جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا, ہر تنگی سے نکلنے کی صورت پیدا فرما دیں گے. وہ من کل ہم من فرجا, اور ہر فکر, ہم فکر کو کہتے ہیں اس کا یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے حلیں گے, اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے گا, اچھا یہ پریشانی آ گئی اس میں سے کیسے نکلیں گے, جو انسان کی فکر ہوتی ہیں تو آئندہ کی جو فکریں اور پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے فرجن کشادگی عطا فرما دیں گے. ورزقہ من حیث لا یحتسب, اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے انسان کو خیال بھی نہیں ہوگا. تو یہ تین بنیادی چیزیں ہیں انسان کی زندگی کی, پریشانی کی, فرمایا کہ تینوں مسائل تو حل ہو گئے, استغفار کا اہتمام کر لو. اور اسی طرح کی کچھ فضائل درود شریف کے بھی ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہیں. ایک سوال ویسے جب بات آ گئی تو ضمنی سوال ہے لیکن بہرحال سوال ہے, اور پہلے بھی اس قسم کا کوئی سوال ہوا تھا کہ ہم درود شریف کا اہتمام کریں یا استغفار کا اہتمام کریں. ویسے تو دونوں چیزوں کی اپنی اپنی جگہ پر اہمیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں باتیں ثابت ہیں, صحابہ سے دونوں باتیں ثابت ہیں. کسی نے, بعض علماء یعنی غالباً حافظ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مجھے اگر سے یاد آ رہا ہے, ان سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ دیکھو, غالباً مجھے ایسے یاد پڑتا ہے کہ انہی کا ہے, کہ جواب یہ دیا تھا کہ کسی یعنی اس کو میں اپنے انداز میں اب سمجھا دیتا ہوں کہ اگر گناہ, انسان کو جب گناہ کا تصور ہوتا ہے تو اس وقت استغفار کی طرف ذہن جاتا ہے, تو استغفار میں عام طور پہ انسان کے دل میں ندامت زیادہ ہوتی ہے. بہرحال میں اب ان کی بات کو چھوڑ رہا ہوں, پر مجھے پوری طرح ان کی بات جیسے کہ کسی کی طرف منسوب کرنا مناسب نہیں, لیکن بہرحال ان کی کتاب فتاوی حدیثیہ میں یہ سوال جواب مذکور ہے, یہ تو مجھے دیکھنا یاد ہے. بہرحال میں مختلف علماء کی رائے کو سامنے رکھ کر ایک بات بتا رہا ہوں, وہ یہ کہ جب انسان استغفار کرتا ہے, ایک ہوتا ہے کپڑے کو دھونا, ایک ہوتا ہے اس پر خوشبو لگانا. یہ بعضوں نے فرمایا کہ کپڑا جب میلا ہوتا ہے تو اس کو دھویا جاتا ہے, اور دھونے کے لیے بسا اوقات صابن بھی استعمال کرنا پڑتا ہے, بسا اوقات ہلکا سا دھو لینا کافی ہوتا ہے. استغفار کی مثال دھونے کی ہے, اور درود شریف کی مثال عطر کی ہے, خوشبو لگانے کی ہے. یہ بعضوں نے فرمایا, لیکن روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف بھی تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اس کو بہرحال اس وجہ سے مزید اس کی وضاحت کر دوں کہ انسان جب استغفار کرتا ہے تو دل میں گناہوں کا کچھ استحضار ہوتا ہے کہ یا اللہ میں گنہگار ہوں, میری مغفرت فرما دے. استغفار یہ دل کی ندامت اور دل کی جو کیفیت ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے, تو اس کے لیے ہمیں استغفار کی ضرورت پیش آتی ہے. درود شریف وہ انسان کے دل میں ایک مسرت پیدا کرتا ہے، وہ ندامت والی کیفیت نہیں ہوتی، وہ ایک مسرت والی کیفیت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت والی کیفیت ہوتی ہے۔ تو دونوں چیزوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، کہ اسی وجہ سے مشائخ فرماتے ہیں استغفار کا بھی اہتمام کرو کہ دل میں ندامت والی کیفیت ہو، اور درود شریف کا بھی اہتمام کیا جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت والی کیفیت ہو۔ لیکن دونوں میں یہی ہے کہ گناہوں کی معافی بھی ہے، درجات کی بلندی بھی ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو شخص یہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ جو سوال ہے کہ لزیمہ پر عمل کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ بن جائے لزیمہ، مطلب یہ کہ ہر موقع پر چلتے پھرتے کبھی کبھی، یعنی کہ مستقل زبان پہ وہی جاری ہے، لیکن یعنی کوئی، یعنی اس میں اصل یہ ہے کہ جب بھی یعنی انسان کو مثلا کوئی عمل کیا، مثلا نماز پڑھی تو اس کے بعد استغفار ہے استغفر اللہ، کوئی عمل کیا نیک عمل کیا استغفار ہے، کوئی غفلت میں وقت گزر گیا استغفار ہے۔ لیکن جس کو بعض حدیثوں میں جب آتا ہے نا کثرت کا لفظ، کہ کثرت سے کوئی درود شریف پڑھے کثرت، تو اس کی جو تشریح علماء نے فرمائی ہے وہ تشریح ہم یہاں پر لے سکتے ہیں، کہ کثرت کو علماء نے 300 کے عدد کے ساتھ بیان فرمایا ہے، کہ اگر کوئی کثرت سے درود شریف پڑھے نہیں 300، اور کثرت سے استغفار کا مطلب ہم یہ کہہ لیں گے کہ 300، تو روزانہ اگر کوئی 300 مرتبہ 24 گھنٹے میں 300 مرتبہ استغفار کا اہتمام کر لیتا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ قوی امید ہے کہ وہ لزم الاستغفار والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس روایت میں من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ، میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اللہ جو زندہ ذات ہے قیوم ہے، اور اسی کی طرف میں توبہ کرتا ہوں۔ جو شخص یہ کہہ لے، اصل تو یہ صرف میں مفہوم بتا رہا تھا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھ لے غفرت ذنوب ہو تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، وَإِن كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، اگرچہ وہ شخص میدان جنگ سے بھاگا ہو۔ یہ میدان جنگ میں، جنگ کے موقع پر جب سامنے دشمن ہو کوئی وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگ جائے، یہ بڑے بڑے گناہوں میں کبائر میں شمار کیا گیا ہے اس کو۔ تو فرمایا کہ اتنا بڑا اگر گناہ ہو گیا ہو انسان سے اور یہ کلمہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو وہ گناہ بھی اس کا بخش دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے بڑے گناہوں کی معافی کے لیے صرف کلمات کافی نہیں ہوتے، دل کی ندامت بھی ضروری ہوتی ہے، جس کو میں نے بتایا تھا توبہ میں جو ندامت ہوتی ہے، اور یہی وہ استغفار ہے جس کو سوتے وقت پڑھنے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام اور تاکید فرمائی کہ سوتے وقت انسان یہ استغفار 3 مرتبہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بعضوں نے اس کو سید الاستغفار بھی فرمایا ہے، لیکن اگلی روایت جو ہے وہ اس کو وہ زیادہ مشہور ہے سید الاستغفار ہونے کے اعتبار سے۔ وہ اگلی روایت 7 حدیث ہے، وعن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سید الاستغفار ان یقول العبد اللہم انت ربی، سید الاستغفار یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے، وہ کیا، وہ اگلا ہے، اور یہ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو ضرور یاد کر لے، یہ بہت اہم استغفار ہے، بہت اہم ہے، اور روزانہ کم سے کم صبح 1 مرتبہ، شام کو 1 مرتبہ، رات کو 1 مرتبہ، فجر کا وقت ہوتے ہی، مغرب کا وقت ہوتے ہی، کم سے کم 1 مرتبہ تو اس کو ضرور پڑھ لیں روزانہ بلا ناغا، اس میں کوئی انسان تخلف نہ کرے، روزانہ ہی اس کا اہتمام کر لیں۔ فضیلت کیا ہے اس کی؟ ایک فضیلت وہ ہے جو ہم آگے پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی فضیلتیں اس کی ہیں۔ وہ استغفار کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، میں تیرے عہد پر تیرے وعدوں پر قائم ہوں جتنی میرے اندر استطاعت ہے، مطلب یہ کہ تیرے احکام پورا کرنے کے میں کوشش کرتا ہوں جتنی استطاعت ہے، لیکن کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے، اعوذ بک من شر ما صنعت، جو کچھ برا عمل میں نے کیا ہے میں اس کی پناہ تجھ سے مانگتا ہوں، ابو اولک میں تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں، بنعمتک علیہ تیرے مجھ پر جو انعامات ہیں ان کا اقرار کرتا ہوں، وابو بذنبی اور اپنے گناہ کا بھی اقرار کرتا ہوں، فاغفر لی تو میری مغفرت فرما دے، فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ گناہوں کو تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو الک بنعمتک علی و ابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. جو شخص یہ پڑھ لے تو اس کی ایک فضیلت جو یہاں مذکور ہے اس حدیث میں وہ ہے من قالها من النہار, جو شخص دن میں یہ پڑھ لے موقنا بها یقین کے ساتھ, فمات من یومہ قبل ان یمسی, اسی دن اس کا انتقال ہو جائے رات ہونے سے پہلے یا شام سے پہلے, فہو من اہل الجنہ, تو وہ جنتی ہے. ومن قالها من اللیل, جو شخص رات کو پڑھ لے, اسی لیے یمسیہ کے معنی میں نے رات کا ترجمہ کر لیا, اس لیے کہ مساء کے معنی شام کے آتے ہیں لیکن یہاں بظاہر رات مراد ہے, کوئی رات سے پہلے پہلے مغرب ہونے سے پہلے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے, جنت میں جائے گا سیدھا. ومن قالها من اللیل, جو رات میں پڑھ لے مغرب ہوتے ہی فوراً, کچھ پتہ نہیں کہ کب روح قبض ہو جائے, چاہے آشکل میں ہو یا چاہے 20 سال 40 سال کے بعد ہو, لیکن جب بھی ہوگی دن یا رات میں جس وقت بھی ہو, پتہ نہیں ہوتا ہے انسان کا بعد میں موقع ملے نہ ملے, پڑھ سکے نہ پڑھ سکے, جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا یا نماز پڑھی فوراً پہلے, یعنی گویا یعنی انسان اہتمام کر لے کہ جلدی سے ان اعمال کا اہتمام کر لے. ومن قالها من اللیل, اور جو رات میں پڑھ لے, وہ موقن بہا, اس کا یقین کرتے ہوئے پڑھے, فمات قبل ان یصبح, صبح ہونے سے پہلے پہلے اگر انتقال ہو گیا, فہو من اہل الجنہ, تو وہ جنتی ہے. یہ ایک فضیلت ہے جو اس روایت میں بیان کی گئی ہے. ظاہر ہے جنت میں جانے کا ایک آسان سا نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا ہے کہ بس صبح کے وقت یہ پڑھ لیا کرو ایک مرتبہ, رات کے وقت لیکن دل کے یقین کے ساتھ, دل کی ندامت کے ساتھ کہ یا اللہ واقعی, یعنی یقین کے مطلب کیا ہے کہ اسی لیے میں نے ترجمہ کیا تھا کہ اس کا مفہوم سمجھیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ تیرے نعمتیں بھی ہیں اور میں نعمتوں کی پوری طرح قدر بھی نہیں کر سکتا, مجھ سے گناہ بھی ہوتے ہیں, میرے گناہوں کو بخش دے. دل کے یقین کے ساتھ یہ باتیں کہے گا تو اس دن میں اگر انتقال ہو گیا یا رات میں پڑھ لیا اور رات میں انتقال ہو گیا تو جنتی ہے. وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد فرماتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تیاد الجلال والاکرام. ہم نے پہلے معمولات میں یہ بات پڑھ لی تھی, معمولات یومیہ کا جب ذکر آیا تھا, لیکن اب یہ سامنے کتاب آ گئی, اب آئندہ اگر کسی کو دکھانا ہو تو دکھا سکتے ہیں کہ ریاض صالحین میں استغفار کے باب میں یہ روایت موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے اور اس کے بعد یہ پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تیاد الجلال والاکرام. ایک محدث ہیں اوزاعی, تو ان سے جو اس حدیث کو نقل کر رہے تھے ان کے شاگردوں نے سوال کیا, قیل الاوزاعی, امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا, وہ احد رواتی ہی, جو کہ اس کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں, کہ ان سے کسی نے ان کے شاگرد نے پوچھا کیف الاستغفار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے, کون سا استغفار تھا, کیا کون سا استغفار کریں گے تو یہ فضیلت حاصل ہوگی, سنت پر عمل ہوگا. قال یقول استغفر اللہ استغفر اللہ, بس استغفر اللہ 3 مرتبہ کہتے, کوئی لمبے چوڑے استغفار کی ضرورت نہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول قبل موته سبحان اللہ وبحمده استغفر اللہ واتوب الیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے بہت کثرت سے یہ پڑھا کرتے تھے, کیا؟ سبحان اللہ وبحمده استغفر اللہ واتوب الیہ. کیوں؟ اس لیے کہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح والی صورت نازل ہوئی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی اطلاع دی گئی, تو اس صورت میں حکم ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ, فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. تو اس پر عمل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے, گویا وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح والی صورت نازل ہونے کے بعد پھر اس جملے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام بڑھا دیا تھا, سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. روایتیں تو اہم ہیں, اگلی بھی پڑھ لیتے ہیں, چاہے مختصر ہی صحیح لیکن پڑھ لیتے ہیں. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. اللہ تعالی فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, کہ ابن آدم انک ما دعوتنی, تو جب تک مجھ سے دعا مانگتا رہے گا, وہ رجوتنی, اور مجھ سے امید لگائے رکھے گا, غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی, میں تیرے گناہوں کو بخشتا رہوں گا جتنے بھی تیرے گناہ ہوں گے اور کوئی پرواہ نہ کروں گا. ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے, اگر تیرے گناہ آسمان کی چھت تک پہنچ جائیں، سطح آسما تک، آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، اور پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے، تو یعنی گناہ کی تہ ایک اس کے اوپر پہاڑ، پہاڑ تو بہت نیچا ہوتا ہے، اوپر آسمان تک پہنچ جائیں، آسمان کی بلندی تک اگر تیرے گناہ پہنچ جائیں، اور پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے، غفرت لک، تو میں تیرے گناہوں کو، سب گناہوں کو بخش دوں گا، ولا ابالی، کوئی پرواہ نہ کروں گا، میں گنتا نہیں ہوں کہ اتنا معاف کیا، اتنا معاف کیا، میں انسانوں کی طرح معاملہ نہیں، اچھا اس نے 10 مرتبہ مجھے گالی دی تھی، اچھا اس میں سے 1 مرتبہ تو معاف، باقی معاف نہیں، گنتے نہیں، اللہ تعالیٰ چلو سب معاف کر دو، ولا ابالی، کوئی پرواہ نہیں کرتا، یبن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے پاس، یبن آدم کہہ کر اللہ تعالیٰ میں یاد دلا رہے ہیں کہ تمہارا رشتہ آدم علیہ السلام سے بھی ہے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے بھی ہے، اس لیے میں نے بتایا تھا کہ جب مغفرت کی دعا کی جائے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام کو اس میں شامل کیا جائے، صرف امت محمدیہ کو نہیں، بلکہ تمام جو بھی مغفرت کے اہل ہیں سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے، یبن آدم، آدم سے ہمارا رشتہ ہے، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آئے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تو مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، شرک سے بچا رہا، لاتیتک بقرابها مغفرتا، تو اسی کے برابر مغفرت لے کر میں تجھ سے ملوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا ذکر تھا، استغفار کا ذکر تھا، تو اس لحاظ سے روایتیں آئیں، آگے روایتیں ہیں، بہرحال جو اصل مقصد تھا وہ ہمیں حاصل ہو گیا کہ استغفار کا اہتمام ہونا چاہیے، اور یہاں پر بعض روایتیں ہم نے اس کی پڑھ لیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث ہیں، کئی مختلف قسم کے استغفار ہیں، مختلف مواقع پر استغفار کا ذکر ملتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ باتیں کافی ہیں، اور میں نے خاص طور پر بتا دیا کہ سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استغفار کی اہمیت بیان فرمائی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔